الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے، مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے. کہ دوستوں سے ملاقات خوشی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے کہ اس محبت میں جتنے عاشق جمع ہو جائیں اتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور پھر اللہ کے نام پر جمع ہو جانا کتنی بڑی نعمت کی بات ہے. لہذا میرے پیر و مرشد، میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں کی ملاقات اتنی پسند ہے، عاشقوں کی ملاقات اتنی پسند ہے کہ مسجد کی جماعت کی نماز واجب کر دی. کہ مرد مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں، اور پھر جمعے میں اور مجمع، پھر عید بقرعید میں اور مجمع، پھر فرمایا کہ حج اور عمرے کے لیے آؤ اور انٹرنیشنل عاشقوں سے ملو. اب یہاں ملاقات ہو جناب، کوئی ہندوستان، کوئی بنگلہ دیش، کوئی انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، پورے عالم سے وہ شام جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنل عاشقوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ. اور یہی حاضری کی برکت ہوتی ہے کہ یہاں کے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، الحمدللہ. یہ جو آیت میں نے پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اللہ تعالیٰ نے نفس کو پکارا، اور یہ جب انسان انتقال ہوتا ہے تو اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ طائف میں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی کل وہاں حاضری بھی ہے. اور یہ آپ کے والد صاحب ہیں نا، تو کہیں قریب نہیں بیٹھیں گے کیا؟ کیسا مزاج ہے آپ کا؟ تو آپ کہیں قریب تشریف لائیں گے؟ دیکھو کوئی کرسی ہو یہاں چھوٹی، نہیں یہاں پہ آ جائیں. ہاں تو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، ایک دفعہ کراچی میں ان سے ملاقات ہو چکی ہے، ماشاء اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے صاحبزادے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خالہ تھی، اس نسبت سے آپ ان کے خالو بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا تھا، ان کے مناقب، ان کے فضائل، صحابیت، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے جب دفن کیا گیا تو آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ نفس جس کو ہماری یاد سے چین ملتا تھا، نفس مطمئنہ بن گیا، لوٹا اپنے رب کی طرف، اور کیسے؟ اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. لہٰذا وہ آواز اتنی زور سے تھی کہ سب نے سنی. ان کے انتقال کے وقت میں، دفن کے وقت میں، یہ آواز سب نے سنی. اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے نفس کا ذکر کیا، اور نفس اپنی لغت کے اعتبار سے اس کے ظاہر کو دیکھے تو یہ مذکر لگتا ہے. عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے، عربی کی خصوصیت ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں، عجیب زبان ہے، جنت کی زبان ہے، قرآن پاک کی زبان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، بڑی عجیب خصوصیات ہیں. یعنی میرے علم کے مطابق، جو میرا علم ہے، دنیا کی وہ واحد زبان ہے جس کی جمع تین سے شروع ہوتی ہے. یعنی اس کے لفظ کو بھی دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے. اور اسی طرح سے اگر دو ہوگا تو لفظ کو، صرف لفظ دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ دو ہے یا ایک ہے یا تین یا جمع ہے. لہذا ایک کے لیے الگ لفظ ہے، جیسے کتاب، اس کے معنی ایک کتاب، اور جب اس کو کتابان الف نون داخل کر دیا تو اس کو کتابان مانے دو کتاب، قلمن قلمان، دو قلم. اور پھر کتب، اب تین سے شروع ہوئی جمع. یہ عربی زبان کی عجیب خصوصیت ہے کہ لفظ کو دیکھ کر اصول آپ سکھا دیں اور اس کے بعد سارا کام آسان. یہ انگریزی کی طرح نہیں ہے، بی یو ٹی بٹ، پی یو ٹی لو جی، یہ کیا بات ہے، بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی پٹ. یا تو پٹ کو پٹ پڑے یا بٹ کو بٹ پڑے، کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج. اور عربی زبان کی ایک ایک بات، ایک ایک اصول، قاعدہ، زیر، زبر، پیش، الف لام، دو زبر، دو زیر، دو پیش، سب کی وجہ ہوگی. اور اس کا اصول سکھایا جاتا ہے، خصوصیت ہے قرآن پاک کی اور اس زبان کی. لہذا اس کی جمع الفاظ سے بھی اچھا. پھر یہ وہ، آپ کسی زبان کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ یہ مذکر کے لیے لفظ ہے یا مؤنث کے لیے لفظ ہے، نہیں بتا سکتے. لیکن عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ دیکھ کر آپ کو، ایک عام مسلمان کو بھی اگر یاد کرا دیا جائے کہ جس نے عربی نہ پڑھی ہو اس کو بتا دیا جائے، دیکھے جیسے مطمئنۃن، قصوۃن، یہ جو تا آخر میں آ رہا نا، یہ علامت ہے مؤنث کی کہ یہ مؤنث ہے. آسان ہو گیا نا. اب آپ پورے قرآن پاک میں، پوری زبان میں، جہاں آپ کو یہ آیا، بے دھڑک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، یہ عربی زبان ہے، سبحان اللہ. اور جس میں تا نہ ہو وہ سب مذکر ہے. اب کتنا آسان، دیکھیے یہ قاعدہ ہے نا. یہ واحد کے لیے بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تسمیہ اگر ہو جائے گا تو اس کے لیے، یعنی دو ہوگا تو اس کے لیے پھر اس کی علامت ہے. تو کتنی عجیب زبان ہے. البتہ چند الفاظ ایسے ہیں کہ جو کہ دیکھنے میں مذکر ہیں اور حقیقت میں مؤنث ہیں. چند الفاظ ایسے ہیں جس کو مؤنث سے سماعی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سنتے سنتے کہ بھائی یہ مؤنث ہے. چند الفاظ ایسے ہیں، انہی میں سے ایک نفس بھی لفظ ہے، نفسن. اب اس میں تا تانیث نہیں ہے نا، وہ جو تا میں نے ذکر کیا وہ تا اس میں نہیں ہے، لیکن یہ لفظ ہے مؤنث. تو اس پر فقیر ایک بات عرض کیا کرتا ہے، اس سے پتا چلا نفس بڑا دھوکے باز ہے، ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے. تو جس کی لغت دھوکے باز ہے، جس لفظ کی لغت، حالانکہ عربی زبان میں دھوکہ نہیں ہے، جس کی لغت دھوکے باز ہے تو اس کی حقیقت دھوکے باز نہ ہوگی. یہ نفس بڑا دھوکے باز ہے. آئیے جناب، دیکھو یار، حافظ صاحب کے لیے جگہ یہاں بناؤ. آپ چیئرمین والے آدمی ہیں یا ہم خاک نشینوں کو مسند پہ نہ بٹھلاؤ؟ یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں. یہاں یہاں وہاں بیٹھے، وہاں پہ وہاں پہ وہاں نہیں نہیں یہاں پہ یہاں پہ بیٹھا تو ادھر کھسکو اور حافظ صاحب کے ذرا کشادہ کرو، آرام ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر گھس جاؤ، بس صحیح ہے نا؟ ماشاء اللہ الحمد للہ، آپ کی دوستی کا کچھ تو حق ادا کریں گے. جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا کچھ اکرام ہوتا ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. یہ ایک علمی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ امیر مجلس اگر یہ کہے کہ بھائی ذرا جگہ کسی کے لیے کشادہ کرو تو حکم یہ ہے کہ کشادہ کرے، تو اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا. یہ علمی مسئلہ ہے، اس پر علم پر عمل کیا، اس علمی مسئلے پر. جیسے انہوں نے کشادگی کر دی عمر کی سینیورٹی کی وجہ سے، اور اس پر اجر ہے مستقل. تو عرض کر رہا تھا کہ نفس جو ہے اپنے دیکھنے میں مذکر لگتا ہے، کیونکہ نفسوں نے تائتانس کی علامت، مؤنث کی علامت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ہے حقیقت میں مؤنث، اور اس کی دلیل بھی ہے ایتھا اور مطمئنہ. کیونکہ عربی کے زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب موصوف اگر مذکر ہو تو اس کی صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہو تو اس کی صفت بھی مؤنث. اب نفس جو ہے وہ ظاہر میں مذکر، لیکن اس کی جو صفت آئی ہے مطمئنہ، مطمئنتن، تو یہ بتاتی ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو جس کی لغت اتنی دھوکے باز ہے اس کی حقیقت دھوکے باز نہ ہوگی. یہ نفس، اب نفس کیا چیز ہے اس کا تھوڑا سا تعارف. علماء نے اس کی کئی تعریفیں الگ الگ لکھی ہیں، لیکن حکیم الامت کی بات اختصار کے لیے حکیم الامت کی بات کو پیش کرتا ہوں. کہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کی تعریف، فرماتے ہیں مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. یہ اب تعریف ہو گئی، طبیعت کی وہ رغبتیں، طبیعت کی وہ چاہت جس کی شریعت اجازت نہ دے، وہ نفس ہے. تو پوچھے نا جی نفس کیا ہے اور نفس کیا ہے، کیسے پتا چلے کہ اس میں ہمارا نفس شامل ہے؟ ہم کہنے کو تو دین کی بات کر رہے ہیں، اور کہنے کو تو ہم بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، اور کہنے کو تو ہم علم کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں نفس شامل ہے. جیسے نفس دھوکا ہے نا، دیکھنے میں مذکر نظر آ رہا ہے مؤنث، اسی طریقے سے بظاہر بعض مرتبہ معلوم ہوتا ہے. یہی تو وہ چیز ہے، اس لیے اخلاص مانگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے، فقہا صحابہ میں ان کا شمار ہے، اور اس زمانے میں جو علماء فقہا ہوتے تھے ان کو قاری بولتے تھے. میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دعوان وکاتم فرماتے ہیں ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی قبر کے پاس، دیکھا کہ حضرت معاذ رو رہے ہیں. تو حضرت امیر المومنین نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ما یبکی کا یا معاذ، کیا چیز تجھ کو رلا رہی ہے معاذ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یبکینی شیئن، ایک چیز مجھ کو یہ اس بات پر رلاتی ہے کہ میں نے سمعت، میں نے سنا اس صاحب روضہ سے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ بے شک شرک جو ہے دکھاوا وہ ایسی چیز ہے، یہ دکھاوا یہ بھی شرک ہے، کہ وہ جو ہے انسان میں ایسے داخل ہو جاتی ہے کہ اس کو پتا نہیں چلتا. تو وہ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں وہ تو اس سے بچ گئے، ہم جیسے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا. اس بات کا ان کو اپنے اوپر گویا کہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم مخلص بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ نفس پر اعتماد نہیں نا، کیونکہ نفس دھوکہ دیتا ہے. اس لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے مزاج کو سمجھایا. آپ نے فرمایا وہ جو دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اللہ تعالیٰ کے دو نام یہاں پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، حی حی کے معنی ای ازلن ابدن و حیات کل شئیم بھی مؤبدن، کہ جو ازلی ابدی ہو اور ہر شے کی جو حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس اسم کی اور اس تجلی کی محتاج ہے، اور جس کا اردو میں ترجمہ میرے شیخ فرماتے تھے زندہ حقیقی. یار دیکھو نا اوپر بیٹھو نا تاکہ ادھر ادھر حضرات ہو جائیں. شیخ بھائی اوپر ہو جائیے. بڑی عمر والے آ اوپر بیٹھ جائیں. تو زندہ حقیقی، لذا عالم کی حیات اب وہ اللہ تعالی ہی سے. اور قیوم، قیوم کے معنی اے قائم بذاتی، جو اپنی ذات سے قائم ہو، اور وہ یقوم غیرہ بقدرتی ہی، اور اپنی قدرت سے غیر کو بھی قائم رکھے. جیسے اللہ عالم ہے، یہ دنیا اللہ تعالی نے 24,000 میل کا جو گولا ہے، اس دنیا کے نیچے اللہ تعالی نے کوئی پلر، کوئی کھمبا، کوئی تھونی، کوئی ستون، کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فضا میں معلق کیا اپنی زبردست قدرت کے ساتھ. اور پھر قدرت ایسی، سورج چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، سیارے بھی چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی کہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. ایسی زبردست قدرت. اور کتنی بڑی بڑی مخلوقات، پھر زمین ایسی جس میں پہاڑ، کتنے وزنی معدنیات، پانی، کیا اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اس پانی کو گول فرما دیا، پانی سمیت، پہاڑوں سمیت. اور یہ کسی بیل کے سینگ پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی قدرت سے معلق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سبحان اللہ. اس لیے قیوم، تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب کبھی دل میں گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ گھبراہٹ اور پریشانی میں اس کو پڑھا کریں، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. یہ سنت ہے اس دعا کا پڑھنا، کہ جب دل میں گھبراہٹ اور پریشانی اس کو پڑھے. تو کیا مطلب، آپ زندہ حقیقی ہیں اور قائم کرنے والے ہیں. تو اللہ، جب اتنا بڑا عالم آپ نے اپنی قدرت سے قائم فرمایا، تو میں تو اس عالم کا ایک ادنا سا جز ہوں، ادنا جز، اور پھر میرے جز کا دل ایک ادنا جز ہے، یہ دل میرے جسم کا ایک ادنا جز ہے، اور میں اس عالم کا ایک ادنا سا، ایک چھوٹا سا جز ہوں، ایک ایسا پارٹ، اتنا چھوٹا پارٹ ہوں کہ اگر عالم کے ساتھ اس کے پروپورشن تناسب لگایا جائے تو کیا نکلے گا، کچھ بھی نہیں. اربوں انسان، پھر پہاڑ، زمین، آسمان، کتنے یعنی کتنی بڑی مخلوقات اور سب، تو ہماری کیا حیثیت ہے اس پورے عالم کے مقابلے میں. تو اللہ، جب اتنے بڑے عالم کو آپ اپنی قدرت سے قائم فرما سکتے ہیں، تو ہمارے چھوٹے سے دل کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے. کہ جو ہمارا دل یہ ستا رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تشویش ہے، تو اللہ ہمارے دل کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، آپ کی رحمت کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں ہم. استغاثہ عدالتی لفظ ہے، کہ ہم نے دعویٰ دائر کیا کس کے خلاف، وہ آگے آئے گا، مضمون بھی سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہم کون سی عدالت میں، رحمت کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، استغاثہ دائر کر رہے ہیں، دہائی سرکار کی. پرانے زمانے میں ہندوستان میں بولتے تھے نا، وہ ہاری وغیرہ جب ان پر زمیندار ظلم کرتے تھے تو تھانے میں جا کر حضرت نے فرمایا، شور مچاتے تھے، دور سے دہائی سرکار کی. تو ہم بھی دہائی دے رہے ہیں، کسے، اللہ تعالی کی رحمت سے. لہذا جہانگیر بادشاہ جو تھا، ان کا عدل جہانگیری مشہور ہے، ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی، میرے شیخ نے سنایا، ایک مرتبہ وہ زنجیر بجی، جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا ایک گدھا بندھا ہوا ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے، سب آگے ہنسنے لگے کہ گدھے نے زنجیر ایسے ہی کھٹکھٹائی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں کوئی بات ہے. گدھے پر ایک بات اور یاد آ گئی کہ ایک شخص اپنے گدھے پر ظلم بہت کرتا تھا، بہت ستاتا تھا. تو دوسرے گدھے نے اس کو کہا کہ بھائی جب تمہیں اتنا ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو تم بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا بات یہ کہ یہاں پر میرا فیوچر برائٹ ہے. کہا فیوچر کیا برائٹ ہے ظالم، تجھ کو اتنا مارتا ہے، اتنا ستاتا ہے اور تم کہتے ہو میرا فیوچر برائٹ ہے. اس نے کہا بات یہ ہے، آج میں تمہیں راز کی بات بتا دوں، جب میرے مالک کی بیٹی کوئی شرارت کرتی ہے تو میرا مالک غصے سے اس کو کہتا ہے کہ میں تیری شادی کسی گدھے سے کروں گا، اس لیے میں منتظر ہوں، یہاں میرا فیوچر بڑا برائٹ ہے. تو اس گدھے نے، جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ ضرور کوئی بات ہے، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے. تو رحمت کی عدالت سے سکھائے کہ مانگو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون بھی سکھا دیا. اللہ اکبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم الراحمین کی جو رحمت کی عدالت ہے اس کے لیے فریاد کا مضمون بھی سکھایا کہ ایسے کہو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، آپ کی رحمت کی عدالت میں استغاثہ دائر کر رہا ہوں، فریاد داخل کر رہا ہوں. وہ کیا؟ اب مضمون دیکھیے، اصلح لی شأنی کلہ، میری بندگی کی ہر، میری بندگی کے ہر حال کی اصلاح فرما دیجئے، اور ولا تکلنی الا نفسی طرف عین، کہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ فرمائیے. میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر، آپ سوچئے پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اسی طریقے سے، ماشاءاللہ، دیکھو کچھ بڑے بڑے حضرات آگے آ جائیں، بچے بڑوں کو جگہ دیں، شافعی بھائی آئیے آگے، ماشاءاللہ. اس کو ان کو تو دیکھ کر کہنا پڑے گا کہ یک نشد دو شد، خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر، ماشاءاللہ. کچھ کچھ اگر جگہ ہو جائے تو چھپیے گا نہیں، لیکن دیکھو ان کو دبانا مت، تھوڑا تھوڑا کھسک جائے تو. ہاں یہ بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. ارے شافعی بھائی آپ بھی اوپر کرسی پر بیٹھ جائیں تاکہ جو ہے وہ یہ مینج کرنے کے لیے ہے. ہاں ماشاء اللہ، کچھ یہ سفید بالوں کے لیے یہ کوئی سی آئی پی لاؤنج ہے. میرے مرشید، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک دشمن ہے، اس کے پاس خنجر ہے، اس کے خنجر اس کی جیب میں، وہ جیب سے خنجر نکالے گا، اس کا کور ہٹائے گا، اس کے بعد ہاتھ پیچھے لے کر جائے گا، اس کے بعد وہ مارے گا. وقت ہے، بندوق ہے، وہ نکالے گا، اس کو لوڈ کرے گا، ٹریگر دبائے گا، گولی حرکت کرے گی، چل کے جائے گی. وقت ہے، ہمارے یہ نفس کا جو وار ہے اتنا باریک اور اتنا حساس، اتنا تیز کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ سے سننے پناہ مانگی کہ اتنی دیر بھی مجھے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. ہمیں سکھایا کہ مانگو یہ، کیونکہ نفس کا وار اتنی دیر میں بھی ہو جاتا ہے. اس کو حضرت نے ایک مثال سے اور سمجھایا، فرمایا دیکھو گلاب جامن ہے، اس گلاب جامن پر مکھی بیٹھی، جیسے ہی بیٹھی آپ نے فوراً اس کو اڑا دیا. فرمایا اتنی دیر میں بھی وہ کچھ نہ کچھ شیرہ چرا کر چلی جائے گی. اگر لیبورٹری میں ٹیسٹ کریں تو پتہ چلا کچھ نہ کچھ مال اڑا کے لے جائے گی. تو نفس بھی ایسا ہی ہے کہ پلک جھپکنے میں بھی وار کر جاتا ہے. عین حالت عبادت میں، عین حالت عبادت میں بیان کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر تلاوت کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، عین اس حالت میں بھی یہ اپنا وار کرتا ہے، کتنے نیک ہو تم، کیسے عبادت گزار ہو تم، اس حالت میں بھی یہ ظالم اپنا وار کرتا ہے. یا عبادت شروع کرنے سے پہلے کہتا ہے دیکھو، نیک کام کا شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو تم کیسے عبادت اور نیک کام اور کتنی تمہاری واہ واہ ہوگی. یا عبادت کے درمیان میں وہ کہے گا دیکھو کیسے مضامین ہیں اور کس طریقے سے ہے، وہ مشغول کرتا ہے. یا اگر اس وقت بھی نہیں، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں ساری زندگی اس عبادت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کیسا نہ ہو نفس اس سے مزہ چرا لے کبھی زندگی کے کسی موقع پر، پتہ چلا اس نے ایسی کوئی زبان سے بات کہہ دی تو سارا کھیل بگڑ گیا. اس کو مثال سے سمجھیے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ بات میرے شیخ اکثر سناتے ہیں، کہ ایک صاحب کسی کے یہاں مہمان بن کے گئے تو انہوں نے پیاس لگی تھی تو انہوں نے کہا بھائی مجھ کو پانی پلا دیں، تو میزبان نے اپنے نوکر سے کہا کہ نوکر اس سرائی سے پانی لے کر آؤ جو میں دوسرے حج میں مدینہ شریف سے لے کر آیا تھا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ظالم نے ایک جملے میں اپنے دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا. تو پتہ چلا عبادت کی ساری زندگی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کہ حج کر کے آیا، عمرہ کر کے آیا، بیان کیا، اب منتظر ہے نفس کہ یار کوئی تو تعریف کرے، کوئی تو کہے ہم سر گنجا کر کے آئے ہیں، کوئی تو پوچھے حاجی صاحب کیا آپ عمرہ کر کے آئے ہیں وغیرہ ذالکا. یعنی ایک مثالوں سے کہ نفس کیسے کیسے کام کرتا ہے، کہ نیا موبائل خریدا ہے تو پوچھے تو کوئی صحیح کہ یار یہ والا موبائل میں نے کسی کے پاس نہیں دیکھا جو آپ کے پاس ہے، کپڑے ہیں وہ پوچھے، خواتین ہیں اب وہ کپڑے پہن کر جائیں تو پوچھے کہ بھائی کیا آپا یہ آپ نے کہاں سے لیا. یا ڈنر سیٹ خرید کر لائے، مجھے پتا چلے کسی طرح بتانا ہے، یہ کسی طرح بتانا ہے کہ یہ ڈنر سیٹ ہم نے نیا خریدا ہے، پتا تو چلے کہ فلاں پردے ابھی ہم نے نئے لگائے ہیں، جب تک نہ بتائیں چین نہیں آتا. تو یہ جو یہ نفس ہے جو ابھارتا ہے اس باتوں پر کہ دیکھو یہ کرو، سمجھاتا ہے، سکندر پٹی پڑھاتا ہے. نام دین کا ہوگا، یعنی دینداروں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیندار کے لیے بھی وہ نام دین کا اور پیچھے نفس ہوگا. اسی طرح دنیا دار ہے کہ وہ نام فلا فلا کا رکھے گا اور اب پیچھے نفس ہوگا. جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر گاڑی کی ٹکر ہو گئی، اب انسان کیا کہ اگر ٹکر ہو گئی تو ٹھیک ہے، معاملہ کرنا ہے، اس کا حق ہے، جس کی غلطی ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا ادا کرے. لیکن اگلا کیا کرے، پہلے دبانے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم غلطی پر ہو. یہ کیا ہے، یہ نفس کام کرتا ہے. جیسے ابو جہل تھا، وہ اس بات کا معجزے دیکھے اس عالم نے، کیسے کیسے معجزے دیکھے، لیکن کس چیز نے اس کو حق کو قبول کرنے سے روکا؟ علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا نفس تھا. اس لیے دیکھیے جب گردن کاٹنے کا وقت آیا کیا کہہ رہا ہے، ذرا نیچے سے کاٹنا، ذرا تاکہ جب گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن اونچی ہو. بتائیں مرنے کے بعد بھی یہ نفس ظالم ایسے رسوا کرواتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اسے پناہ مانگی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کیونکہ وار ایسے کرتا ہے. یہ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں یہ سارے کیا ہے، نفس ہے کہ جی ہم گئے، ہمیں تو اوپر نہیں بٹھایا، فلاں کو اوپر بٹھایا، ہمیں تو پرائیورٹی نہیں دی, فلاں کو پرائیورٹی دی. اب آپ دیکھیں نا ایئرپورٹ وغیرہ جہاں لائن لگتی ہے ہر آدمی بیچ میں کیوں گھستا ہے, بھائی ایک اصول چل رہا ہے چلو. لیکن کیا بات ہے, نہیں جی میں, یہ جو لہجہ بدل جاتا ہے, اسٹائل بدل جاتا ہے, یہ تمام چیزیں, یہ نفس اندر کام کر رہا ہوتا ہے. غلطی کی, ہونا کیا چاہیے, معافی مانگے, لیکن کیا ہے بیچ میں نفس ہے, یہ اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے, ہے خطرناک, لیکن اس کی اصلاح ممکن ہے. یہ وہ مرض نہیں ہے جو لا علاج ہو, ایسا نہیں ہے کہ جی لا علاج مرض ہے, الحمدللہ. اسی کے لیے تو ان اللہ والوں کی صحبت جو ہمارے, جن کو اللہ تعالی نے نفس کی اصلاح کا اسپیشلسٹ بنایا ہے, حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہسپتال مستشفی ایسا ہے کہ ایک مریض وہاں پر داخل ہوا, بیمار ہے, مریض ہے, داخل ہوا, صحت ملے گی, صحت ہوگی اور گھر آ جائے گا. لیکن کیا کبھی ایسا سنا یا دیکھا کہ کوئی مریض ہسپتال سے نکلا ہو اور اس کو ڈاکٹر یا سرجن نے کہا اب آپ بھی ڈاکٹر بن گئے, سنا جا رہا. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ والوں کا روحانی اسپتال ہے, یہاں جو اصلاح اور تربیت اپنی کرواتا ہے, اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرتا ہے, جو اس کو ڈاکٹر پرسکرپشنز لکھ کر دیتا ہے, جو ہدایات اس کو لکھ کر دیتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, اس سے اس کی اصلاح ہوتی ہے, نفس مٹتا ہے جس کا مٹانا مقصود ہے, تو پھر وہ ہسپتال میں سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے. یعنی اس کی صحبت سے اب وہ اللہ تعالیٰ اس اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اس کو ڈاکٹر بنا دیتے. یہ ہے برکت. لگے اس کی اصلاح ممکن ہے, لیکن اس کے یہ اللہ والے اس کے اسپیشلسٹ ہے. اور مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ عبادات میں سے نفس نکل جائے اور عبادت خالص اللہ کے لیے ہو جائے. اب دیکھیے انسان جو اپنے کو بڑا کہتا ہے نا کہ جی میں وی آئی پی, اپنی جاب کی وجہ سے, اپنی گاڑی کی وجہ سے, اپنی سیلری کی وجہ سے, اپنی انکم کی وجہ سے, یا اپنے خاندان کی وجہ سے, قوم قبیلے کی وجہ سے, اب سارا جھگڑا یہ مختلف قسم کی چیزیں نا جو کہ پرائیورٹی اور سینیورٹی کی وجہ سے اور جھگڑے کے ذریعہ بنتے. اب اس کے نفس مٹ گیا, اس کے اندر توازو پیدا ہو گئی, لہذا وہ ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے کہ اگرچہ اللہ نے مجھے مال دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے فلا فلا نعمتیں دی, لیکن بھائی یہ تو میری چیز ہے, یہ تو اللہ کی ہے. جب اس کی نظر اپنے اوپر سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ پر چلی جائے گی پھر وہ کسی کو حقیر سمجھے گا, پھر کہے گا بھائی اللہ تعالیٰ کی چیز ہے, پھر کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا. کتنا عبادت گزار ہوگا, علم ہوگا, کتنی نعمتیں دنیا کی ہوگی, مال ہوگا, لیکن اس کے اندر عاجزی ہوگی. اور یہ توازن اتنی بڑی نعمت ہے. میرے شیخ اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود, حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہذا ابو ذر, یہ ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آسمان کے لینے والے, تم زمین والے کو کیسے جانتے ہو؟ تو کیا فرمایا, فرمایا کیا زمین والے ان کو کہاں جانتے ہیں, ہوا اشہر عندنا, یعنی فی السماء ہوا اشہر عندنا من شہرت عندکم, کہ یہ آسمان والوں میں تو زیادہ مشہور ہے, زمین والے ان کو کہاں پہچانتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کہ میرے ایک شاگرد کو اللہ تعالی نے یہ مقام دیا کہ آسمانوں پر ان کی شہرت ہے, تو کیا فرمایا, بماذا نال هذه الفضیلہ, اے جبرائیل یہ بھائی بھائی تو بتاؤ کہ میرے صحابی کو یہ فضیلت ملی کیسے. کیا فرمایا, فرمایا لصغری فی نفسی, یہ فضیلت ان کو اس لیے ملی کہ اپنے آپ کو مٹا کے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, یہ عاجزی اتنی بڑی چیز ہے. اور ہمارے ہاں بھی تجربے کی بات ہے, جو انسان تواضع سے ملتا ہے اور ہر ایک کو اس کا مقام دیتا ہے, ادب کرتا ہے, ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے. اور ایک آدمی نے اکڑ کے آدمی کے اگلے کا کہے گا, اور ایک آدمی عاجزی سے مسافہ کیا, السلام آئیے جناب تشریف لائیے, بڑے کو اس کا مقام دیا, چھوٹے کو اس کا مقام دیا, ہر ایک سے اس کے مقام کے حساب سے کرتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کی محبت دل میں نہ آئے گی بھائی. یہ تواضع ایسی چیز ہے, سبحان اللہ. تو وہ عاجزی, اب وہ نفس نکل گیا, عاجزی پیدا ہو گئی. اور واللہ مسلمانوں میں جھگڑا یہ اسی کی وجہ سے, ہر آدمی وی آئی پی ہے نا بھائی, میں بھی وی آئی پی, میں تو بھی وی آئی پی, فلاں بھی وی آئی پی. یا تو ایسی آپس میں کچھ ایگریمنٹ ہو جائے کہ ہر ایک دوسرے کو وی آئی پی بولے تو جھگڑا ختم. یعنی تو مرا حاجی بگو اور من ترا حاجی بگو, یم تو مجھے حاجی بول, میں تجھے حاجی بولوں, جھگڑا ختم. صحیح ہے نا جناب؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلو میں تو حاجی ہوں لیکن یہ حاجی نہیں یہ پاجی ہے, جھگڑا اب یہیں شروع ہوا, جھگڑا یہاں پر شروع ہوا. اس لیے بڑوں کو بھی یہ سکھایا, شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ بڑے بھی اپنے چھوٹوں کو سلام کریں, یہ نہیں کہ وہ انتظار کریں چھوٹا ہمیں کرے. آپ سوچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا آپ بتائیے اپنے چھوٹوں کو سلام فرماتے تھے کہ نہیں؟ ہاں ادب ضرور ہے, ادب ضرور ہے کہ چھوٹا بڑوں کو آ کے سلام کرے, لیکن میرے پیارے دوستو اگر بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرے گا تو وہ اپنے چھوٹوں کو ادب کیسے سکھائے گا؟ وہ جو چھوٹا ہے وہ اپنے چھوٹوں کو ادب کیسے سکھائے گا؟ یہ عاجزی ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ عجیب آدمی تھے, اللہ اکبر, ہمارے اکابرین میں حضرت کا یہ عالم تھا کہ جس طالب علم میں شاگرد میں اپنے مرید میں دیکھتے تھے کہ اس کے اندر تکبر ہے, حضرت اسے جوتی اٹھواتے تھے تاکہ اس کے تکبر مٹے. اور عاجزی اور تواضع کا عالم یہ تھا کہ جو شاگرد مرید اپنے کو مٹا لیتا تھا حضرت اس کی جوتی خود اٹھا لیتے تھے. اتنا بڑا شخص, حجت الاسلام, عالم ربانی, اور یہ عالم حضرت قطب العالم اور رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ. حضرت کا درس حدیث مشہور تھا, دورہ حدیث شریف مشہور تھا. ایک مرتبہ صحن میں درس ہو رہا تھا, تمام طلباء حدیث مبارکہ کی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے, بارش شروع ہو گئی, سارے طلباء نے کتابیں اٹھائی اور بھاگے اندر کی طرف. ایک طبعی چیز ہے, مڑ کر کسی طالب علم نے دیکھا تو قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ طلباء کی جوتیاں جمع کر کے اٹھا کے لا رہے تھے. آپ تصور کریں کہ طالب علموں کا, شاگردوں کا کیا حال ہوا ہوگا کہ ہمارا استاد ہماری جوتی اٹھا رہا ہے. کہا حضرت آپ ہی کیا کہہ رہے؟ فرمایا بھائی اس کو بھی نقصان پہنچ جاتا اس لیے میں نے اس کو اٹھا لیا. آپ بتائیے جو اس شخص کا فنائیت کا تواضع کا یہ حال ہوگا, جھگڑا ہوگا وہاں پر, وہاں جھگڑا ہوگا کہ وہ بڑا جو اپنے آپ کو اتنا مٹا رہا ہے وہاں جھگڑا ہوگا. آج جھگڑا ہی تو اسی بات کا ہے, بھائی بھائی میں, رشتے دار سے, شاگرد استاد سے, مرید شیخ سے, دیندار سے, مسلمان سے, امتی نبی سے, بندہ خدا سے. اسی لیے تو لڑ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں. اس کو اللہ تعالی کی عظمت کا بھی استحضار نہیں کہ میں اللہ سے لڑ رہا ہوں. وہ امتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھ رہا ہے اس کو نہیں استحضار کہ میں کس شخص پر کیا بول رہا ہوں, کہ جن کے مراتب, جن کے مرتبے, جن کی بلندیاں, کیا شان ہے ان کی. لیکن نہیں, وجہ کیا؟ وہ یہی مصیبت ہے. عاجزی پیدا ہو جائے سارا جھگڑا ختم. شرق غرب, مشرق مغرب, شمال جنوب, اگر یہی چیز پیدا ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں, عاجزی اندر آ جائے, تو میرے پیارے دوستو پورے عالم میں جھگڑے ختم. نفری بچا جھگڑا ختم. اور چیز یہی ہے, اپنے بزرگوں کی بات یاد آتی ہے، اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں میں ایسے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ. آپ تصور کریں کیا عجیب واقعہ ہے. حضرت کاندھیلا تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ رات ہو گئی، ایک سرائے تھی استراحہ، حضرت اس استراحہ میں رکے، رات آرام فرمایا. حضرت کا معمول یہ تھا کہ تہجد میں اٹھتے تھے، اپنے تہجد پڑھ کے سفر شروع کر دیتے تھے، یہی حضرت کی نیت تھی. اس سرائے کے اندر ایک ہندو بنیا لالا جی لالا وہ ٹھہرا، اس کے ساتھ اس لالے کا لڑکا بھی تھا جس نے سونے کی چین، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی بریسلٹ وغیرہ. مرد نے، یاد رکھیے گا حرام ہے مرد کے لیے سونے کا استعمال، اگرچہ سسرال سے انگوٹھی ملی ہو، سسرال سے اگرچہ انگوٹھی ملی ہو، مرد کے لیے اس کا استعمال حرام ہے. اب کیا کرے؟ تو پھر یوں کرے، جس لیلا کی وجہ سے ملی ہے اس کو پہنا دے، ساتھ بتا دے میری ہے لیکن تو پہن لے، تاکہ ملکیت کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ بھی جھپٹ نہ لے اور استعمال بھی کر لے، استعمال بھی ہو تاکہ، اور وہ استعمال کیا کرے، بیوی استعمال کرا دے اور ملکیت میں اس کی رہے گی، کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بالکل جائز ہے، لیکن مرد کے لیے استعمال درست نہیں ہے. تو وہ ہندو لڑکا جو تھا، اور یہی مسئلہ چاندی کی انگوٹھی کا بھی ہے کہ چاندی کی انگوٹھی وہ استعمال کی جاتا ہے کہ جو 4.5 معاشے سے کم ہو، برابر بھی نہیں اس کے، وہ بھی انگوٹھی کی چین وین وہ بھی نہیں، اس لیے چین سے رہنا ہے تو چین، اس چین سے بچے تو چین ملے گا، بریسلٹ یا کوئی چیز. بہرحال تو وہ ہندو نے یہ سب پہنا تھا سونا ہونا. حضرت کا معمول تھا تہجد میں اٹھے اور اپنا سفر شروع کر دیا. اب وہ جو ہندو کی صبح آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لڑکے کا بریسلٹ، انگوٹھیاں، سونا سب غائب. وہ لالا بھاگ کر آئے ریسپشن پر، استقبال پر، اور پوچھا بھائی کس نے چیک آؤٹ کیا یہاں سے؟ تو معلوم ہوا کہ اور تو کوئی نہیں، صرف ایک شخص گیا ہے چیک آؤٹ کر کے. اب حضرت پیدل جا رہے ہیں اور ہندو لالا وہ پہنچا، وہ بتایا کہاں گئے، کہا اس طرف کو گیا ہے، بتا دیا اور اسی رستے پہ ہندو لالا چلا. اور جاتے ہی وہ گیا پکڑا، اور جاتے ہی حضرت کی گدی پر ایک تماچا رسید کیا. اپنے وقت بہت بڑے عالم تھے، شاہ محمد احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. اب سنیے آگے کیا ہوا، بے نفسی کیا چیز ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، کیوں مارا؟ کہنے لگا کہ چور کہیں کہ تم نے چوری کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں چور نہیں ہوں. ہاں سب چور یہی کہتے ہیں. آپ تصور کریں، تحمل دیکھیے. اس نے کہا چل تھانے. تو حضرت نے کیا فرمایا آگے سے؟ فرمایا اچھا جھنجانے کے تھانے مت لے جانا. کیوں؟ وہیں چلیں گے. اور حضرت کی نیت کیا تھی آگے سنیے. انہوں نے کہا نہیں وہیں جائیں گے. اور وجہ یہ تھی کہ وہ جو جھنجانے کا جو تھانے دار تھا نا، وہ حضرت کا مرید تھا. آپ تصور کریں، ہم تو کہیں گے وہاں چل جا ہماری برادری کے لوگوں، تاکہ مل کے کٹاس لگائیں گے. اور حضرت کی نظر اس کو کہتے ہیں بے نفسی. پہلے تو تحمل سے برداشت کیا کیونکہ وہ بیچارے کی مصیبت تھی, وہ پریشان تھا, سنا حضرت نے اس کو برداشت کیا, تحمل سے جواب دیا, بے نفسی کا عالم. پھر اوپر سے فرما رہے جھنجانے نہ چاہ رہا, اور وہ سمجھا کہ چونکہ یہ وہاں ہوگا وہی لے کے جانا ہے, مزاج ہے نا کہ انسان جس کو منع کرو وہی کام کرتا ہے. اور حضرت نے اس لیے منع کیا کہ وہ تھانے دار تھا, وہ مرید تھا حضرت کا. اللہ اکبر, کہ نظر اس بات پر تھی کہ اس کو بھی انصاف ملے, تو وہ مرید ہے میری طرف داری کرے گا. اللہ اکبر, بے غرضی بے نفسی کا کیا عالم ہے. وہ بدتمیزی کا نہیں وہیں چلیں گے, ہم نے بہت سمجھایا وہ نہیں مانے, کہا نہیں وہیں چلیں گے. اب مزہ, اب تھانے پہنچے, حضرت کو دیکھتے ہی تھانے دار نے سلوٹ کیا, ہاں اب پتہ چلے گا سالے کو, مجھے بتاؤ اب پتہ آیا نا, پکڑ اس کو, لگا ذرا اس کی 3 بجے رات والی خاص تھکائی الٹا لٹکا کے. اللہ اکبر, وہ سمجھ گیا کچھ معاملہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, اس بیچارے کو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے. اللہ اکبر, اس بیچارے کو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے, لہذا اس کو دیکھو. اب وہ جو اس نے دیکھا تو وہ تو پاؤں پہ گر گیا, اس نے دیکھا بھائی یہاں تو معاملہ ہی الٹا. اس نے کہا مجھے معاف کر دو مولوی جی, میں غلط سمجھا. حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, انسان ہے غلطی ہو جاتی, تم پریشان تھے, تم پریشانی کے حال میں یہ ہو گیا. اسے تھانے دار سے فرمایا کہ دیکھو یہ بیچارہ پریشان ہے, خبردار اس کو کچھ مت بولنا, اس کو حفاظت سے جو ہے اس کی منزل پر پہنچو. یہ وہ چیز, آپ تصور کریں اگر اس واقعے کے تناظر میں بیک گراؤنڈ کو سامنے ہم رکھیں اور ہم اپنا حال دیکھیں تو پتہ چلے گا ہم تو ہیں سارے کام نفسانیت سے کرتے ہیں, ہم تو نفسانیت بھری ہے ہمارے اندر. اس میں بات دیکھیے آگے, میرے شیخ میرے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ساری زندگی کوئی ہاتھ چومے, کوئی جوتی اٹھائے, کوئی تعریف کرے تو اپنے کو کیا فرماتے تھے, نفس سے فرماتے تھے, اپنے فرماتے تھے کہ ان لوگوں نے تو تجھے پہچانا ہی نہیں, یہ جو تیرے ہاتھ چوم رہے نا اور یہ جو تیری جوتی اٹھا رہے ہیں, دیکھو یار ان کو جگہ اوپر دو نا, ماما کو ان کو بھی دو, شافی بھائی کو ذرا ضرور حوصلہ دیجیے کہ یہ بیچارے ان کو, آج تو طبیعت ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہو کے آئے ہیں آج, اچھا ماشاء اللہ. اور چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی. تو اب کوئی ہاتھ چومے, کوئی پیر دبائے, کوئی تعریفی کلمات کہے تو فرماتے تھے کہ اس شخص نے تو تجھے پہچانا نہیں ہے, تجھے تو اس ہندو لالے نے پہچانا تھا جس نے تجھے تھپڑ لگایا تھا. ساری زندگی ہم تو چاہیں گے ایسی کوئی بات ہو بھائی کسی کو بھی پتا نہ چلے, خود بھی یاد نہ کرو. ہاں اتنا یاد کرو کہ ملتظم پر کیسے روئے تھے کہ صاحب یہ جو میری آنکھیں اب لال دیکھ رہے نا, یہ اصل میں آج تہجد میں آنکھ کھل گئی تھی, اللہ کا فضل تھا, بس میں تو کیا ناقص چیز ہوں, بس تہجد میں آنکھ کھل گئی تھی, بس اللہ نے رونے کی توفیق دی, بہت رویا بس, اور میں نے رو رو کے آپ کے لیے بھی دعا مانگی, ساری امت کے لیے دعا مانگی. بظاہر صورتن کتنی تواضع ہے لیکن اندر نفس بھرا ہوا ہے ہمارے. یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں حفاظت نصیب فرمائے, اور جن اللہ والوں کی صحبت سے میرے دوستوں یہ نفس مٹتا ہے, اس کو حقیقت پتہ چلتی ہے, ان کی صحبت کو لازم پکڑ لیں. پھر میرے دوستوں آہ یہ نفس ہٹ جائے درمیان سے تو نماز نماز ہوگی, عبادت عبادت ہوگی, روزہ روزہ ہوگا, تلاوت تلاوت ہوگی, حج حج ہوگا, عمرہ عمرہ ہوگا, بیان بیان ہوگا, سجدہ سجدہ ہوگا, تبلیغ تبلیغ ہوگی, مدرسہ مدرسہ ہوگا, ایک ایک چیز بندگی کی ایک ایک ادا ایسی حسین منور اور بن سنور کے آئے گی کہ بندے کو پھر پتا چلے گا کہ آفتاب کیا چیز ہے، پھر وہ سورج کو کہے گا کہ تیری روشنی کیا بیچتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کے جلووں کے آگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تو فرماتے ہیں کہ دا نفس کا، نفس کو ہٹا اور تعال چلا. یہ نفس ہٹ جائے پھر تو دیکھیے خالق آفتاب کے جلوے دل میں محسوس ہوں گے، پھر بادشاہوں کے تخت و تاج نیلام ہوتے نظر آئیں گے، سارے عالم کے مزے اس کو اللہ تعالیٰ کے نام کے مزے کے سامنے پھیکے معلوم ہوں گے. لیکن کب؟ یہ نفس ہٹ جائے. اور نفس مٹانے والوں سے وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس خدرا کش، اپنے نفس کو مارو، جہان زندہ کن، ایک جہان تم سے زندہ ہوگا. یعنی تم بے نفس ہو جاؤ گے، تمہاری صحبت سے ولی اللہ پیدا ہوں گے. خواجہ را کشتس اورا بندہ کن، اس کو یہ خواجہ کو اس نے غلام ہے اور یہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی شیر کے اوپر لومڑی سوار ہے. کیا عالم ہو؟ شیر پر لومڑی سوار ہو. ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری روح پر نفس غالب ہے، نفس سوار ہے. اورا بندہ کن، اس کو بندہ بناؤ، مٹاؤ اس کو اور مٹانا سیکھے. اب کیا مٹانا ہے؟ یہ سیکھنا پڑے گا. اور وہ یہی ہے، طبیعت کی وہ خواہش جس کی شریعت اجازت نہ دے اس پر عمل نہ کرے. اس میں تکلیف ہے. اچھا صاحب، نظر بچانے میں تکلیف، اب میں نے تو اپنی زبان سے غصہ کر دیا یا جھوٹ بول دیا، اب میں اس جھوٹ کو کیسے معافی مانگوں کہ جاب میں نے جھوٹ بولا ہے، اب کیسے کہوں؟ میرے دوستو، یہی ہمت کر کے اگر یہ کام کر لیں، بس بظاہر کہنے کو تھوڑی سی ذلت ہوتی ہے، واللہ حقیقت میں عزت ہوتی ہے. حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ اسلاف میں سے گزرے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، سود خور تھے، پہلے سود کا لین دین کرتے تھے، دل میں اللہ تعالی نے تڑپ ڈالی، نہیں ممکن تھا یہ ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، نہیں ممکن تھا یہ ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، اگر دل جذبے کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا. وہ توفیق ملی، اب دل میں ہوا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ، سودی لین دین، توبہ کی نہیں چلے. راستے میں بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا کہ ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی پاؤں کی مٹی اور گرد ہم کو لگ جائے. دل کٹ کے رہ گئے، کیا اللہ اتنی ذلت مخلوق میں؟ ہم سمجھتے ہیں گناہ سے ہم ذرا ذرا ایسے بن کے رہیں گے اور ذرا ٹپ ٹاپ تو مخلوق عزت کرے گی. واللہ کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے مخلوق کی نگاہ میں یہ شخص، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے نا. یہ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب آپ دیکھیے، گئے اللہ کا سر، روئے، گڑ گڑائے، توبہ کی، وعدہ کیا اللہ میں آپ تمام معاملات کو صحیح کروں گا، سودی لین دین کو سب ختم کروں گا. جب واپس آ رہے تھے وہی بچے کھیل رہے تھے، بچے نے کہا، بچوں نے کہا، ہٹو ہٹو، حبیب طائب آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی گرد ان کو لگ جائے. نقشہ بدل گیا جناب، سینریو بدل گیا توبہ کی برکت سے. تو میرے دوستو، بظاہر ذلت معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت رکھی ہے، عزت. ہاں، اور یہی چیز ہے، انسان ایسے مانتا نہیں ہے کوئی بڑا ہو سر پر، پھر اس کے ذریعے سے کام ہونا آسان ہو جاتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اب وہ انسان، اب نفس اور ایسا نفس جو گناہوں پہ لپکتا ہے کہ گناہ کرنا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ حسد ہے. اب حسد کی بھی ایک بیماری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. حسد کی بیماری کیا ہے؟ کسی کی دنیاوی یا دینی ترقی پر دل کو تکلیف ہونا، جس کو کہے جلنا اور کوڑنا، دنیاوی یا دینی ترقی پر، یہ حسد ہے. یا دینی یا دنیاوی نقصان پر دل میں خوشی آنا، بہت اچھا ہوا، بڑے نخرے تھے تو یہ دل میں خوشی آنا، یہ علامت حسد کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. فإن الحسد یأکل الحسنات, کیسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے, نیکیوں کو کھا جاتا ہے, حسد کی بیماری. اور بات یہ, اگر کسی کو اللہ تعالیٰ دنیاوی کوئی نعمت عطا فرما رہے ہیں, اگر کسی کو دنیاوی کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ خود اس کو مل رہی ہے, اللہ دے رہے ہیں؟ ایک سوال ہے بھائی. اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں, کسی کو دنیا دینی عزت ہے کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو یہ اس مخلوق سے نہیں, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کو عزت دینا, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کو نعمت دینا, اور یہ کہہ رہے کہ نہیں کیوں دی, یہ کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جس سے حسد ہو, معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس سے حسد ہے, سلام میں پہل کرے اور دعا کرے اس کے لیے, اور اس سے دعا کی درخواست کرے, آپ میرے لیے دعا فرمائیں. سفر میں آتے جاتے اس سے ملاقات کر لے, ہدیہ تحفہ دے دے. وہ جو ابھی حسد ہے, انشاءاللہ کچھ دن میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور پھر دوسرا کام یہ کرے, یہ جو غیبتیں ہیں نا, یہ بجائے دل میں محبت پیدا کرنے کے, ہاں بھائی آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, کیسے اپنا وجود ثابت کرے کہ ہم بھی دنیا میں آ گئے. اور یہ جو غیبتیں ہیں, ایک ہی بات کا بار بار تذکرہ کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, تو یاد رکھیے کہ اس سے کبھی بھی دل میں سے نفرت ختم نہیں ہوگی. آخر کہیں تو اسٹاپ کرے نا, جہاں اسٹاپ ہوگا وہاں سے گاڑی واپس جائے گی. جب گاڑی آگے ہی چلتی رہے گی, محبت نفرتوں کی طرف بڑھتی رہے گی. پھر جہاں رک جائے کہ یار چلو اس تذکرے کو ختم کرو, تب تو گاڑی ریورس ہونے کے مواقع آئیں گے نا. اور جب غیبتیں چلتی رہیں گی, فلاں اس نے میرے ساتھ یوں کیا, فلاں نے یوں کیا, اور جناب اس نے ایسے کیا اور ایسے وہ کیا, ہمیں تو توقع نہیں تھی, اب یہی بار بار تذکرہ, بار بار تذکرہ, بار بار تذکرہ, محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. لہذا یہ غیبتوں کو روکے, اس پر بند باندھے, بیریئر لگائے اس پر, کہ آگے نقطہ تو تفتیش آنے والا ہے. ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے ہم کو. لہذا وہ پہلے سے وہ خاص وہ جو روک لگاتے نا ٹائروں کو, پتا چلتا ہے کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ, یہ جو 180 پہ اڑے جا رہے ہو نا, آگے نقطہ تو تفتیش آنے والا ہے. تو ذرا یہ بھی سوچنے کی بات ہے, آگے ہمارا نقطہ تو تفتیش آنے والا ہے, قبر کی منزل میں جانے والے ہیں, قیامت ہے, حساب کتاب ہمارا قائم ہوگا, کیا جواب دیں گے ہم؟ اس کو بھی خیال کریں. تو نفس مٹتا ہے, اب وہ برائی کا تقاضا جب صحبتوں میں بیٹھتا ہے, صحبتوں میں بیٹھتا ہے تو قلب میں نور پیدا ہوتا ہے, اس سے اس میں ترقی ہوتی ہے. وہ جو نفس جس کو گناہ کے بغیر چین نہیں آتا تھا, اب وہ نفس لوامہ بنتا ہے. کیا لوامہ؟ گناہ بھی کر رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہے لیکن توبہ بھی کر رہا ہے. کہتے یار یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے, ایسی حرکت کرتے ہو؟ خیال کرو کہ بھائی کیا مقام دیا, لوگ کیا کہیں گے, عزت ہے, سب چیزیں اس کو خیال آتی ہے, کن مجلسوں میں بیٹھتے ہو, توبہ کرو. تو توبہ کی طرف اس کے قلب کو رغبت ہوتی ہے. اور یہ بھی میرے دوستوں بڑی ترقی ہے کہ انسان کو گناہ پر ندامت ہو اور وہ گناہ سے توبہ کرے, یہ بھی بڑی ترقی ہے. پھر نفس میں اور ترقی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد, سنت پر عمل کی برکت, اللہ والوں کی صحبت, ذکر کا اہتمام, دعائیں, آہوزاری, توبہ کرنا, ترقی ہوتی ہے. اب وہ نفس بنتا ہے نفس مطمئنہ. اب اس آیت پر آ گئے. میرے مرشد ایک بات فرماتے تھے, فرماتے ہم لوگ دعا کرتے کہ اللہ ایمان کامل پر موت عطا فرما, اللہ والی موت عطا فرما, اللہ تعالیٰ کے دوستوں والی موت عطا فرما. بڑی پیاری دعا ہے, لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ایک قدم آگے اور کیوں نہیں بڑھتے, کہ مرتے وقت مان لو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی اور دوست بنایا, یعنی صدر بنتے ہی موت آ گئی. اس کو تو پتہ نہیں صدر کی زندگی کیسی ہوتی ہے. جیسے غریب آدمی تھا بےچارے کے فاقے ہوتے تھے, اس نے ایک راجہ کو دیکھا, حضرت سناتے تھے، راجہ کو دیکھا کہ وہ ہاتھی پر بیٹھ کر جا رہا ہے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا ارے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا راجہ ہے. راجہ کہا راجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا بڑا آدمی ہوتا ہے. کہا اچھا تو یہ تو روزانہ دال پیتا ہوگا. اس بیچارے کو مشکل سے ہفتے میں دو تین دفعہ ملتی تھی، تو اس نے کہا یہ بڑا آدمی ہے تو اس کا مطلب تو یہ تو روزانہ دال پیتا ہوگا. کیوں؟ اپنے ظرف کے مطابق اس نے سوچا. تو میرے پیارے دوستو، اللہ والوں کی زندگی کیا چیز ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے قرب اور تعلق اور معرفت کی، اپنی محبت کی وہ نور اور وہ چیز عطا فرماتے ہیں کہ واللہ ان کے سامنے بادشاہت کی کوئی حیثیت نہیں، مال و دولت والوں کے مال و دولت کی حیثیت نہیں. سورج اور چاند کی روشنی ان کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے. سارے عالم کی لذتیں، سارے عالم کی لیلائے حسینہ کا حسن ان کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کے سامنے پھیکا نظر آتا ہے. کیوں؟ اعلیٰ والی مل گئی ہے، ادنا منہ کو لگے گی. خالق کے جلوے کہاں مخلوق کیسے برابر ہو سکتے؟ سبحان اللہ. فرمایا اس لیے اللہ والا بن کر مرنا مبارک ہے، لیکن مزہ تو یہ ہوتا کہ اللہ والا بن کر جی کے تو دیکھتے کہ اللہ والوں کی حیات کیا ہوتی ہے، بادشاہ والی زندگی کیا ہوتی ہے، پریزیڈنٹ والی زندگی کیا ہوتی ہے، یہ بھی تو دیکھتے نا. پریزیڈنٹ بنے، سر پر رضی لکھا اور کتبا لگ گیا قبر پر کہ جی پریزیڈنٹ فلاں فلاں، دو گھنٹے کے پریزیڈنٹ. اور ایک وہ ہوتا کہ جس نے ایک دور گزارا، ایک عہد گزارا، ایک زمانہ گزارا بادشاہت میں اور صدارت میں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی اور قرب اور تعلق میں مزہ تو اٹھا کر دیکھیے آخر کیا چیز ہے کہ یہ اللہ والے بادشاہوں کو للکار رہے. جیسے آج جمعے میں فرما رہے تھے نا، آج جمعے کے بیان میں، کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ امام صاحب نے جہاں ہم نے جمعہ پڑھا مکہ شریف میں، کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا قول، نام تو نہیں لیا لیکن ان کا قول ہے کہ اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ اور یا ان کی اولادوں کو کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنے تعلق سے قلب کو کیا دولت عطا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تو تلواریں لے کر دوڑ پڑتے چھیننے کے لیے. ویقول بعض الصالحون، کہہ کر جو ہے وہ انہوں نے یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کیا مزہ عطا فرماتے ہیں، کیا قرب و تعلق عطا فرماتے ہیں، وہ چیز اللہ عطا فرمائے. تو کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب وہ نفس مطمئنہ ہو گیا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی مطمئنہ ایسا نفس ہو گیا گویا مچھلی بن گیا. تو جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے اس کو چین نہیں آتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے لیے ایسی ہو گئی جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے. یعنی اللہ کے نام کے بغیر اس کو مزہ نہیں آئے گا. اور جس طرح سے مچھلی کو دھوپ سے یا پانی سے باہر آنے سے اس کا تصور بھی اس کے لیے موت ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا تصور بھی موت سے بڑھ کر ہوتا ہے. یہ اللہ مقام دے دے، یہ چیز حاصل کرنے کی، یہ لینے کی چیز ہے. باقی یہ جو دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کی دوڑ، برتنوں کی دوڑ اور لباس کی دوڑ، گاڑیوں کی دوڑ، موبائل کی دوڑ وغیرہ ذالک. آج ہم وہاں کھانا کھانے گئے، بیت الدونات، اور معلم شوق لاتو یا کثرے شوق لاتو، یہ جو دوڑے ہیں میرے دوستو، ان دوڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے. ہاں شریعت نے حلال چیز کو منع نہیں کیا کہ کوئی انسان حلال چیز کبھی دل چاہ رہا ہے چلو بھائی ڈونٹ کھا لو، اور وہ بھی ڈنکی ڈونٹ، نام ہی عجیب ڈونکی کے قریب رکھا. یعنی اس کو کثرت سے کھانے والا وہی ہے. تو یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے میرے دوستو، اس لیے ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو ان دوڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر دوڑ کرنی ہے نیکیوں میں کرو، نیک اعمال میں کرو، یہ چیز ہے. اور اس میں یہ بھی نہ ہو، ہاں ایک عجیب چیز ہے دینی لحاظ سے، ایک بات ہے کہ صاحب اتنا مجمع آیا، اتنا ان کے اکٹھا ہوا، کھانا کھلایا، اب ہم کریں گے، ہم بھی اور دعوتیں کریں گے. اب یہ بھی عجیب دوڑ ہوتی ہے. اب ایک نے دعوت کی دو ڈش پکائی، اب ہمارے دعوتوں کی تین ڈشیں بنائیں گے. تو یہ جو دوڑ ہے کسی کام کی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی طرف جانے کے بجائے اللہ تعالی کی یاد کی طرف جائے. لباس، یہ جو دینی قسم کی، یہ دینی بھی ایک دوڑ، یہ دینی دوڑ ہوگی نا کہ بھائی بلایا، اچھا اتنے لوگ آئے، اب ہم کریں گے پروگرام، اتنے لوگوں کو بلائیں گے، انہوں نے دو ڈش کھلائے ہم تین ڈش کھلائیں گے، یا فلاں کوئی ایسی چیز. تو میرے دوستو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان تعریفوں سے واللہ کچھ بھی نہیں ملتا. ان تعریف کا تو وہ حال ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ ہندو بنیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو سب کو اشرفی دی سونے کی، حضرت میرے شیخ سناتے تھے. اب وہ منتظر تھا، ایک طرف پر بیٹھ گیا، کیونکہ مخلوق کے لیے کیا تھا نا، اب تعریف چاہیے. ایک طرف پر بیٹھا، ایک آدمی گزرا، اس نے کہا ارے یار بس کیا بتاؤں، ایسے بڈھے بکرے کا گوشت لے کر آئے، چمگن کی چنگم کی طرح چباتے چباتے تو میرے جبڑے دکھ گئے، میں تو گھر میں جا کر سکائی کروں گا. ایک آیا، اس نے کہا ارے صاحب اتنا اس میں جو ہے وہ نمک تیز ڈال دیا، میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اور مزے کی بات ہے کھانا پھر بھی نہیں چھوڑتے. جیسے شوگر کے مریضوں کا پتہ پتہ کیسے چلتا ہے، بریانی فلا چیز خوب کھائی، میٹھا بھی خوب منڈے کے کھایا، جیسے ہمارے کہتے ہیں منڈے کے کھانا، اور اس کے بعد آخر میں کہا چائے پیں گے؟ جی ضرور پیں گے. چینی کتنی؟ نہیں نہیں صاحب چینی کیوں؟ جی مجھے تو شوگر ہے. اچھا یہ بھی ایک عجیب نفسیات ہے. یا جب سے جو ہے وہ کیا نام ہے وہ برسٹ مارتے ہیں اس کا انسولین کا، کہا کوئی بات نہیں کھاؤ بیسکن رابنس کھاؤ، اس کو انسولین کا برسٹ ماریں گے، سب جل کر جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. تو یہ جو دوڑے ہیں میرے دوستو، یہ کسی کام کے نہیں ہے، اللہ کے لیے کریں، اس میں اس سے کوئی عزت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ ہماری عزت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ مال کی دوڑ اور یہ لباسوں کی دوڑ، کھانے پینے کی دوڑیں. اس لیے جو برادری والے لوگ ہیں ایک کام کریں، وہ کام یہ کریں مل کر بیٹھیں اور فیصلہ کریں، دیکھو ہماری شادی ہوگی یا ہمارا کوئی غم ہوگا، ہم اپنے ایک اصول بنا لیں کہ اس اصول کی اس لمٹ میں کام کرنا ہے. کیونکہ برادری میں کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے. اب امیر کچھ کام کرتا ہے اپنے مال کے بیس پر، تو وہ غریب بیچارہ وہ اڑتا ہے جلتا ہے. تو ایسا ایک معتدل رستہ کر لیں کہ غریب بھی اس کو پابند، برادری کے لوگ ہیں بڑے، اس کو بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ غریب بھی اس کا پابند ہوگا، یعنی غریب بھی اپنی اس کی حیثیت بھی ہو جائے گی اور امیر کو بھی وہ نہیں. اور پھر باقی یہ جو دعوتوں میں پیسہ خرچ کرنا اور فلاں پہ خرچ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو سونا بنا کے دے دے، کہ آڑے وقتوں میں کام آتا ہے. تو اگر یہ کر لیں، جیسے برادری ہوتی ہے ہر جگہ، کوئی نہ کوئی برادری رہتی ہے، وہ آپس میں مل کر بیٹھ کر لیں تو سارے ہی جھگڑے ختم ہو جائے. کیونکہ دوڑ ہے نا، اب وہ غریب ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو ان کا ایسا ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں کیسے کریں، بس آپ کچھ بھی کریں، بس لائیں حلال کریں حرام کریں، مال لے کر آئیں، ریالن کثیر لے کر آئیں. وہ بھی بیچارہ یہی کہتا ہے کسی کو آل نے مارا، کسی کو مال نے مارا، مگر میں کیا کروں، مجھے فکر ریال نے مارا. تو میرے دوستوں سے پھر سارا نظام درہم برہم چوپٹ ہو جاتا ہے، اعتدال نہیں رہتا. صحیح ہے نا جی؟ ایک تو بات ہے. تو بہرحال نفس کا، نفس کو وہ چین، وہ مطمئنہ بن گیا، اب اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کو چین مل رہا ہے جیسے پانی ہے، اور گناہ سے کا تصور بھی اس کے لیے موت سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا ارجعی، اے نفس کو پکارا، ارجعی لوٹا. واہ واہ، پتا چلا اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں ڈپلائمنٹ پر جانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کسی کام کے لیے بھیجا ہے. اور یقیناً اگر اس کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم بڑے بڑے محل مکانات بناتے، مال روپیہ اور پیسہ جمع کرتے، سونا چاندی جمع کرتے، تو میرے پیار دوستو اگر یہ مقصد ہوتا تو ہر جانے والا اپنے ساتھ وہ کاغذات، وہ موبائل، ایئر کنڈیشن اور مال اپنے ساتھ لے کر جاتا. لیکن یہ چیز ساتھ نہیں جاتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال، آل اور اعمال یہ قبر تک جاتے ہیں، مال اور آل واپس آ جاتے ہیں، اور وہ اعمال بندہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. دادا جب آنکھ بند، وہ قبر بند ہوئی، اب وہ دیکھا اندھیرے میں، اب جناب کیا ہوا، دیکھا نورانی شکلیں آ گئی چاروں طرف، ارے بھائی یہ کون آ گیا، یہ وائی فائی کنیکشن کیسے لگ گیا جناب، تو کہتا ہے کہ میں آپ کون؟ ہمیں آپ کی نماز ہوں. کیوں آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا کہ سردی گرمی کیسے ہی حالات ہیں, لیکن میرے اس بندے نے میرے اس حکم کو ہمیشہ پورا کیا. اے نماز, کہ جس نے دنیا میں تجھ کو ہمیشہ آباد کیا, آج میرا بندہ ویرانے کے اندر آیا, جا اس کے ویرانے کو آباد کر. وہ روزہ آتا ہے گرمی سردی میں, جو انسان کتنی تکلیفیں صعوبتیں مشقتیں برداشت کرتا ہے, جا میرے بندے کا دل بہلا. زکات سارے اعمال اس کے قرب, وہ تو مزے سے زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا وسیع فرما دیتے ہیں, وہ گویا جنت کے باغ میں سے باغ بنا دیتے ہیں, کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ جنت کے مزے اڑا رہا ہوتا ہے, جس کا تصور ہم لوگ کر بھی نہیں سکتے. لیکن آمنت باللہ ورسلی, ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی, کہ آپ نے جو فرمایا برحق ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے نا اس لیے, لیکن ایمان لے کر آئے. شکار آوی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. اب لوٹا, ہمیشہ رہنے کے لیے آنی آیا, لہٰذا وزٹ ویزا پر آئے ہم لوگ. زیادہ سے زیادہ ایکسٹینشن ملے گی, تین مہینے کی کر کے 9 مہینے, اب خروج ہے, اب جاؤ بھائی واپس. دنیا کے ویزا میں تو ایکسٹینشن بھی رہے, آخرت کے ویزا میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. جو وقت مقرر ہے ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, چلو واپس چلو. اور آج کی حالت میں راضیہ, تو اللہ سے راضی, ہم نے تجھے جو دیا, جو کھلایا, جو پہنایا, جو چیز تجھے کی, واہ قربان ہے میرے بندے, تو ہر حال میں مجھ سے راضی رہا. کبھی غم آیا, مصیبت آئی, پریشانی آئی, شاباش میرے بندے, تو مجھ سے ہر حال میں راضی رہا. تو جب تو مجھ سے راضی رہا, میں بھی تجھ سے راضی ہوں. کہ تو مجھ سے راضی ہو تو میں تجھ سے راضی نہ ہوں. واہ, ارجع الی ربی کی راضیت مرضیہ, فادخلی فی عبادی. اللہ اکبر. وادخلی جنتی, ابھی جنت میں نہ جانا, پہلے میرے خاص بندوں سے ملو, عبادی میرے بندے. میرے شیخ ہسکر فرماتے تھے, ملا سے پنڈ وہاں بھی نہیں چھٹے گا. ہمارے کراچی پاکستان میں محاورہ بولتے کہ پنڈ نہیں چھوٹ رہا, وہاں بھی نہیں چھوٹے گا. سبحان اللہ, عرش کے سائے میں بھی وہاں بیٹھے, عرش کے سائے میں بھی وہاں بیٹھے کھائی رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں, وہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ قاعدہ ہی ہوتا ہے نا کہ بزنس کلاس کے جب ٹکٹ ہوتا ہے اس سے پہلے سی آئی پی لاؤنج میں بھیجتے, تو اللہ تعالیٰ جنت کے بزنس کلاس اور اعلیٰ کلاس میں بھیج دینے سے پہلے وہاں پہ بھی عرش کے سائے کے سی آئی پی لاؤنج میں بٹھائیں گے اور وہاں پہ بھی کھا پی رہے ہوں گے. تو بھائی جو آخرت میں جن کو اللہ اتنا کھلائیں گے, اس لیے دنیا میں بھی انہیں خوب کھلاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, چلو جملہ معترضہ کے طور پہ کہنے لگے, یہ مولوی مرغے بہت کھاتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ کہنے لگے اللہ. میں نے کہا سارے عالم کو رزق کون دیتا ہے؟ کہنے لگے اللہ. میں نے کہا مولوی کو کون رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ. میں نے کہا جب نہ تم مرغا کھلاتے ہو نہ تمہارا ابا مرغا کھلاتا ہے تو تم کو اعتراض کس پر ہے؟ کیونکہ مرغا تو اب ربا کھلا رہے نا, تم ملا سے کیوں لڑتے ہو؟ وہیں جا کے لڑو کہ آپ ان کو کیوں کھلا رہے. تو وہاں بھی مزے, وہاں بھی کھا رہے ہوں گے جنت میں بھی, یعنی ابھی جنت نہیں, جنت سے پہلے عرش کے سائے میں بھی بیٹھے کھا رہے ہوں گے. اور روزے دار کے لیے بھی ہے, روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کھلائیں گے. کھلو اشربو ہنین بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, وہاں پہ بھی اڑا رہے ہوں گے. باقی اکنامی لاؤنج میں بیٹھے ہوں گے اور وہ بزنس لاؤنج میں بیٹھے ہوں گے. اس لیے ابھی سے سیٹ کو اپ گریڈ کر لے. کیسے؟ شریعت و سنت پر عمل کر کے اپنی بندگی کو اپ گریڈ کرے, پوائنٹس بنائے. جتنا سنت پر عمل کرے گا, جتنا شریعت پر عمل کرے گا, جتنا اللہ تعالیٰ کی آپ فرما برداری میں بڑھے گا, اس کے پوائنٹس بنیں گے. ابھی اس بیس کارڈ ہے, اس کے بعد پھر سلور آئے گا, پھر گولڈن, پھر ایلیٹ پلس تک پہنچ جائے گا. بندگی بڑھتی رہے گی. اور ظاہر بات ہے جب کارڈ جیسے جیسے اپگریڈ ہوتا جاتا ہے, اس کی جو پریفرنسز, اس کی پرائیورٹیز اور اس کی جو خصوصیات اور سہولتیں, وہ فیسلٹیز بڑھتی چلی جاتی ہے. صحیح ہے نا جناب؟ ایئرپورٹ پر تو یہ سب تماشا ہوتا ہے نا جی. تو بندگی بھی اپ گریڈ ہوتی ہے, پوائنٹس بڑھتے ہیں یہ سنت پر عمل, شریعت پر عمل کرنے سے, اور گناہ کرنے سے وہ پوائنٹ ڈی گریڈ ہوتے ہیں. فتخلی فی بادی، پہلے میرے خاص بندوں سے ملو، آہ وہ میرے بندے جو دنیا میں رہ کر میرے ہوئے، زمانے کے نہ بنے میرے بن کر رہے، حقوق کی ادائیگی کرتے تھے جن جو میرے بن کر رہے، تو میں ان کو کیوں نہ کہوں کہ میرے بندے ہیں. فتخلی عبادی ودخلی جنتی، اب جا جنت میں بھی چلے جا. حضرت میرے شیخ رحمت اللہ فرماتے تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب سے پتا چلا کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی، جنت جانے کا شوق بڑھ گیا. اور واقعی جنت کا مزہ تو اہل جنت سے ہے، کیونکہ مکان کی قیمت مکین سے لگتی ہے. بس بات سنا کے ختم کرتا ہوں. ہارون رشید بادشاہ ایک مرتبہ اپنے وزیر کے گھر میں تشریف لے گئے. وزیر کا بیٹا چھوٹا تھا، برمکی تھا، غالباً جعفر تھا. بہرحال اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرا محل زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر یا تمہارا گھر؟ تو وہ بچہ بھی 8-10 برس کا تھا، بعد میں وزیر بنا تھا. اس نے کہا کہ میرا گھر یہ زیادہ قیمتی ہے آپ کے محل سے. بادشاہ نے کہا کیوں؟ تو اس عمر میں اس نے جواب دیا کہا اس کی وجہ یہ کہ بادشاہ سلامت آپ یہاں موجود ہیں. تو میرے دوستو جس دل میں اللہ ہوگا اس دل کی قیمت کیوں نہ ہوگی، اس جسم کی قیمت کیوں نہ ہوگی. ایک بات اور یاد آ گئی معذرت کے ساتھ، آج تک کبھی آپ حضرات نے یہ سنا تاریخ میں کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے اتنے سلاطین، اتنے وزراء، اتنے امراء، اتنے مال و دولت والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں؟ کوئی ایسا دعویٰ آپ حضرات کی نظر سے گزرا کہ کسی شخص نے دعویٰ کیا ہو؟ لیکن سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایسے حضرات موجود ہیں جو یہ دعویٰ نہیں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی جوتی اٹھائی ہے. ایسے تو ملیں گے نا جی. صاحب النعلین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مشہور ہی تھے صاحب النعلین سے، جوتے اٹھانے والے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں عالم کی، فلاں اللہ والے کی جوتی اٹھائی ہے، فلاں بزرگ کی جوتی اٹھائی ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ جوتی اس قابل ہے جو اٹھائی جائے، کیونکہ اس جوتی کا تعلق جس ذات سے ہے، اور اس ذات جس شخص کے ہے، اور اس شخص کے دل میں جو اللہ موجود ہے، اس کی وجہ سے اس کی جوتی کی بھی قیمت ہو گئی. تو جس کی جوتی اتنی قیمتی ہے وہ خود کتنا قیمتی ہوگا. اور وہ جو ظالم مال و دولت اگرچہ لیے بیٹھا ہے لیکن جس دنی چیز کو، جس فانی چیز کو لے کر بیٹھا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے رکھنے والے کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا میں نے اتنے سلاطین، اتنے بادشاہ، اتنے عمراء اور وزراء اور مال و دولت والوں کی جوتی اٹھائی ہے. ہاں کہتے ہیں ہم نے فلاں بزرگ کی، فلاں عالم کی، فلاں اللہ والے کی جوتی اٹھائی ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے. اور اللہ تعالی میرے پیارے دوستو یہ وقت آنے والا ہے کہ وقت آئے گا ہماری آنکھیں بند ہوگی، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا. ابھی سے اس کی فکر کر لیں، اس سے پہلے کہ اقامہ جی ایکسپائری ڈیٹ آ جائے بعد میں پریشان ہوتے پھرے. اپنے کاغذات پہلے درست کر لیں تاکہ خود بھی چین سے رہے اور دوسرے لوگ بھی چین سے رہے. زیادہ اپنے اعمال کو ہم درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نفس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابی و بارک و سلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ اے کریم اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، اپنا فضل فرما، رحمت نادل فرما، مفرد بے حساب فرما. یا اللہ نفس کے شر سے حفاظت فرما، شیطان کے شر سے اللہ محفوظ فرما، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنی غلامی فرما برداری نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل عطا فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت اور اب پر عمل کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، دنیا کی محبت ہمارے قلوب سے نکال دیجئے. اور یا اللہ ہر وہ بات، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو آپ کی محبت کے لیے نقصان دہ ہو اس سے ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ ہر وہ بات، ہر وہ چیز، ہر وہ تعلق جو آپ کی محبت کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو. یا اللہ وہ چیز ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما, تقوی والی حیات عطا فرما, رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ جس کی ہم میں سے مرد عورت جو ہمارے موجود ہے بھائی بہنیں, کسی کی کوئی پریشانی اس کو دور فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, بے حساب مغفرت فرما, درجات بلند فرما, رحمت نازل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یا اللہ ہماری غفلت والی زندگی کو اپنی فرما برداری کی زندگی سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر جینا نصیب فرما, اور ایمان کامل پر یا اللہ اپنے پاس بلائیے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اور ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما, جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہیں ان کو مطیع فرما بردار بنا. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا, اپنے مشائخ کا, اساتذہ کا, بڑوں کا باادب بنا, چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما, دینی ترقی کا ذریعہ بنا, نفس کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.